نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قابل قدر علماء کرام، معزز سامعین حضرات، دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا اور سنانا اپنی رضا کے لیے خالص بنا کے اسے قبول فرما لے، اور ہم گناہگاروں کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے. الحمدللہ آج یہاں بہت کچھ حاصل ہوا. سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اس قسم کی جو مجالس ہوتی ہیں، صلت علیہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اس قسم کی مجالس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس قسم کی مجالس کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں، اور اس مجلس میں جو بھی شریف ہوتا ہے اللہ رب العزت ان لوگوں کا ذکر اپنے فرشتوں کے پاس کرتے ہیں کہ دیکھو آج اس مجلس میں میرا فلاں بندہ شریک ہے اور میرا فلاں بندہ شریک ہے. اللہ تعالیٰ ان کا نام لیتا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کے لیے مخلص ہو، کوئی دنیاوی تنا یا دنیاوی لالچ نہ ہو. دیکھیں مجالس سے کتنا فائدہ، صبح سے اب تک آپ نے قرآن و حدیث کے جتنے دروس سنے، اور ہر مقرر نے اللہ کے فضل و کرم سے آپ پر اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کی بارش کر دی. نبی علیہ السلام نے منا کے میدان میں دعا کی تھی، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ثم اداها كما سمعها، اے اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کے چہروں کو پروتازہ کر دینا جو لوگ میری حدیثوں کو سنتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں اور آگے پہنچا دیتے ہیں. صبح سے اب تک کتنی احادیث آپ نے سنی، ابھی اذکار کے حوالے سے بیسوں حدیثیں چند منٹ کے اندر اندر آپ نے سن لی. کتنے بڑے فائدے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن چہروں کی تر و تازگی کی دعائیں فرما رہے ہیں، اور قیامت کے دن لوگوں کے چہرے دو ہی طرح کے ہوں گے، کچھ چہرے روشن ہوں گے منور ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. روشن چہرے جنت میں جانے والے ہیں، اور سیاہ چہرے جو ہیں یہ جہنم کا لقمہ بننے والے ہیں. کتنے فائدے حاصل ہوئے، جو قدم آپ چل کر آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار، اللہ کی راہ میں جس بندے کے دونوں قدم خاک آلود ہوتے ہیں ان دونوں قدموں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. کتنے بھائیوں اور دوستوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ کو اپنے دو نیک بندوں کا ملنا بڑا پسند ہے. اس ملنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دے. دو بندوں کا ملنا اللہ کو کتنا پسند ہے،
کہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کر دے, اور ساتھ یہ خوشخبریاں سناتا ہے کہ ایسے بندے جو میرے لیے ملتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے, ان کا قیامت کے دن یوں حساب لوں گا کہ انہیں نور کے منبروں پر بٹھا کر حساب لوں گا جو میری خاطر ملتے ہیں, جن کے ملنے میں تو دنیا بھی تمام نہیں ہے, جو ملتے ہیں تو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت ان تمام خیرات و برکات کو سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے, آج کا یہاں شریک ہونا اللہ قبول فرما لے, اور قیامت کے دن اس مجلس کو ہماری نجات کا باعث بنا دے. مسلک اہل حدیث اور ہماری ذمہ داریاں, یہ اس نشست کا موضوع ہے. اور میرے ذہن سے بات نہ نکل جائے, اذکار کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ایک حدیث میں بھی سنا کے اس مبارک دائرے میں اپنے آپ کو شامل کر لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا ذکر ہے جس کا فائدہ بہت بڑا ہے, اور وہ مجھ جیسے خطا کاروں کے لیے بڑا سہارا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں 100 بار سبحان اللہ بحمد ہی پڑھ لے, صرف 100 بار, اور میرا تجربہ ہے کہ 1.5 منٹ میں صرف یہ پڑھا جا سکتا ہے, صرف 100 بار سبحان اللہ بحمد ہی پڑھ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خط عنہ خطایاہ, اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے. یا رسول اللہ کتنے گناہ معاف ہوں گے؟ فرمایا کہ ولو کانت مثل زبد البحر, چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ, اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کر دے. مبارکہ کی حدیث ذہن میں آئی اور میں اسے سنا کر اس دائرے میں شامل ہو گیا جس میں ہمارے بھائی مولانا انعام اللہ صاحب جو ہے وہ موجود ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مسلک اہل حدیث اور ہماری ذمہ داریاں, مسلک اہل حدیث کے بارے میں مختصر تعارف یہ ہے کہ اس زمین کی پشت پر بہت سی جماعتیں پائی جاتی ہیں, اور سب سے سچی کھڑی اور صحیح منہج کی حامل جو جماعت ہے وہ جماعت اہل حدیث, جن کا شعار یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب قرآن پاک اور دوسرے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, بس یہ دو چیزیں ہمارے عقیدہ, ہمارے عمل, ہماری سیاست, ہماری گفتگو, ہماری اقتصادیات, ہماری معاشرت, ہماری معاش, ہر چیز کی بنیاد ہے. جو کچھ لینا ہے قرآن و حدیث سے لینا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ترک تو فی تم ما ان قسم تم بھی فلن تزندو ابدا کتاب اللہ و سنتی, کہ لوگوں تمہارے بیچ جو کچھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم نے صرف اسی کو تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی, حق پر قائم رہو گے, ہدایت پر قائم رہو گے. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی, لیکن شرط یہ ہے کہ جو کچھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں صرف اس چیز کو تم تھامے رہو, دائیں بائیں نہیں ہونا, بس جو کچھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب میرے بھائیو یہ بات بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھوڑ کر گئے. آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی, ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن پاک, وہ سنتی اور دوسرا میری سنتی, بس یہ دو چیزیں. نہ اس کو ایک کیا جا سکتا ہے وہ بھی گمراہی, اور نہ اس کو 3 اور 4 کیا جا سکتا ہے وہ بھی گمراہی. حقانیت کی علامت یہ ہے کہ قرآن حدیث کو تھاما جائے اور پوری عمری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق بسر کر دی. اور الحمدللہ یہ دو چیزیں مسلک اہل حدیث کی بنیاد, یہی صراط المستقیم ہے. اللہ پاک نے فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وانہ لذکر لک ولقومک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے اسی میں مضبوطی سے تھامے رکھیے, صراط مستقیم پر آ دی. مانا یہ کہ صراط مستقیم کی اساس یہ ہے کہ اس چیز کو تھام لیا جائے جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. اور اللہ کی طرف سے کیا وحی کی گئی؟ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن اتارا اور حدیث اتاری. جس صراط مستقیم جس کے بارے میں صحابی رسول ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السبیل, اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سبیل پر چھوڑا, صراط مستقیم پر چھوڑا, ادناہ علی الارض فطرفہ فی الجنہ, جس کا پہلا سرا زمین پر ہے اور آخری سرا جنت میں جا کر داخل ہوتا ہے. اس سبیل پر اللہ کے پیغمبر ہم کو چھوڑ کر گئے, اس صراط مستقیم ہے. فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ, یہ آپ کے لیے بھی ہے, یہ وحی, یہ قرآن, یہ حدیث, والے قوم ہے, اور آپ کی پوری امت کے لیے بھی ہے. کوئی تخصیص نہیں کہ علماء کے لیے کچھ اور ہو اور عوام الناس کے لیے کچھ اور ہو, صحابہ اور تابعین کے لیے کچھ اور ہو اور بڑے والوں کے لیے کچھ اور ہو, ایک عالم کے لیے کچھ اور ہو, تاجر کے لیے کچھ اور ہو, نہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ, یہ ذکر آپ کے لیے بھی ہے, والے قوم ہے, اور آپ کی پوری قوم کے لیے ہے. کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں کہ یہ صحابہ کے دور تک ہے, یہ تابعین کے دور تک ہے, بلکہ آپ کی پوری قوم کے لیے اور قیامت تک کے لیے قرآن و حدیث جو ہے مشعل ہدایت اور مشعل راہ. تو یہ دو چیزیں اساس ہیں, بنیاد ہے مسلک اہل حدیث. ہمارا امام, ہمارا قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس دین کے بارے میں جو کچھ آپ فرمائیں گے اسے ہم لیں گے, اور جو آپ نے نہیں فرمایا, جو کام آپ نے نہیں کیا, ہم اس کے قریب بھی نہیں جاتے. یہ ہمارا منحج کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی ہمارے امام اور قائد ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, صحابہ اکرام کے دور میں اور کسی کے پاس قیادت نہیں تھی, کسی کے پاس امامت نہیں تھی. اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میں نہ علیہ الجام کا صحابی, جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 73 فرقوں کی نشان دہی کی ہے, یہ بتائیے کہ جنتی گروہ کون سا ہے, جنتی جماعت کون سی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جماعت وہ ہے جو اس چیز پر قائم ہو جس پر آج میں اور میرے صحابہ قائم. صحابہ کے دور میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون سی شخصیت تھی, صحابہ کے دور میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن و حدیث کے علاوہ کون سی کتاب تھی. قرآن و حدیث تھا, اللہ کے پیغمبر قائد تھے, اللہ کے پیغمبر امام تھے, اور تمام صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے. اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جماعت کی علامت اور شناخت قرار دیا, اور یہی چیز مسلک اہل حدیث کی بنیاد. اس لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر خوب لکھا, قرآن حکیم کی آیت یومنا یومکم اناس بإمامہم, اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا ہم تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے, ان کے اماموں کے ساتھ پکاریں گے. لکھتے ہیں کہ ہاتھ آیت اکبر شرف لحاظ الحدیث, یہ آیت کریمہ شرف کی بات ہے, ایک اعزاز ہے جماعت اہل حدیث کے لیے, کیونکہ اہل حدیثوں کا امام صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جماعت اہل حدیث مباحد جماعت ہے جسے اللہ تعالیٰ اس کے امام کے ساتھ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے گا. کیونکہ باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں, جتنے طبقات ہیں, جتنی ملتیں ہیں, جتنے مذاہب ہیں, ان کے جو امام ہیں وہ مختلف لوگ ہیں, ان کا جو منتہا ہے, جو نقطہ اخیر ہے, وہ اللہ کے پیغمبر تک نہیں پہنچتا بلکہ دنیا کی کسی شخصیت پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. تو بحمد اللہ یہ وہ بنیادیں ہیں جو جماعت اہل حدیث کے پاس ہیں, جو فکر اہل حدیث کے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید سب سے بڑا دین کا جوہر ہے اور دین کی بنیاد ہے, اور اللہ کی توحید کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق اور مالک ہے, یہ توحید ربوبیت ہے. اس کائنات میں جو کچھ ہے, ایک ذرے سے لے کر ان آسمانوں تک, زمینوں کی وسعتوں تک جو کچھ دکھائی دے رہا ہے اور جو کچھ دکھائی نہیں دے رہا, اس سب کا خالق اور مالک ایک اللہ احکم الحاکمین, اور کسی کے پاس تخلیق کا کوئی اختیار نہیں. دنیا کے جتنے بھی تواقیق ہیں جن کو بنا لیا گیا اور مقرر کر دیا گیا, یہ سب مل کر بھی ایک ذرہ نہیں پیدا کر سکتے. یہ توحید ربوبیت ہے, اور توحید الوہیت کے بارے میں جماعت الحدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک اللہ الہ ہے اور معبود برحق ہے. عبادات چھوٹی عبادت ہو, بڑی عبادت ہو, بدنی عبادت ہو, مالی عبادت ہو, رات کی عبادت ہو, دن کی عبادت ہو, تخلیے کی عبادت ہو, اور لوگوں کے سامنے عبادت کی جائے, اور وہ زبان کی عبادت ہو, وہ دل کی عبادت ہو, بقیہ اعضاء کی عبادت ہو، ان تمام عبادات کا مستحق جو ہے وہ ایک اللہ حاکم الحاکمین. توحید صفات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات جو قرآن میں ہے اور جو حدیث میں ہے، اللہ رب العزت ان تمام صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، اور وحدہ لا شریک لہ. الحمد للہ یہ عقیدہ بالکل خالص وہ عقیدہ ہے جس کی عبادت اللہ کے پیغمبر نے دی، جس کو صحابہ کرام نے قبول کیا. اس عقیدے میں کوئی کجی نہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی قسم کی تعویل کرنا ہمارے نزدیک ناجائز ہے. اللہ کی تمام صفات کو اسی طرح اسی معنی میں قبول کرنا ہے جس طرح قرآن و حدیث میں وارد ہو. وہ تشبیہ سے، تمثیل سے اور تعطیل سے منزہ ہے. اللہ رب العزت کی تمام صفات جو قرآن و حدیث میں بیان ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہے، اور اللہ رب العزت ان تمام صفات میں اکیلا اور وحدہ لا شریک لہ. جو عقیدے اور توحید کی بات کر رہا ہوں، یہ نظریہ اس زمین کی پشت پر صرف جماعت اہل حدیث کا ہے، ورنہ باقی جماعتیں توحید کے کسی نہ کسی شعبے میں گڑبڑ، انحراف اور تخلیق کا شکار ہے. اور میرے دوست اور بھائیو، دین میں اصل بنیاد جو ہے وہ توحید ہے. اگر کسی کی توحید میں ایک ذرہ کے برابر خطر آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا. اس کا کلمہ، اس کا عقیدہ، اس کی نماز روزہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. اللہ نے تو انبیاء کو خطاب کیا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بھی بتا رہے ہیں اور آپ سے پہلے ہر نبی کو بتا چکے ہیں کہ انبیاء کی جماعت، اگر تم نے بھی شرک کر لیا تو تمہاری نیکیاں بھی برباد کر کے رکھتی. اور اگر یہی توحید خالص ہو، اس میں کوئی انحراف نہ ہو، کوئی گڑبڑ نہ ہو، تو مجھ جیسے گناہگاروں اور پاپیوں کے لیے آسمان سے بشارت دی جاتی ہے، جب نہ آ جانا ان لگ لگ وسیع بنی بقرون درد خطایا سن رقید علی لا تشرک بھی شیرا میں اتائی تم کبھی قرآن یہاں مفرت ان فضلا. اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہوں سے یہ پوری زمین بھر جائے، زمین میں انگلی کے برابر ایسی جگہ نہ ہو جہاں تیرے گناہ نہ ہو، پوری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے، لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو، تو میں اس پوری زمین کے تیرے گناہوں کو میں لوں گا اور پوری زمین کو تیرے گناہوں سے پاک صاف کر کے اپنی رحمت، اپنی مغفرت اور اپنی فضل سے وہ پوری زمین بھر کے لیے واپس کر دوں گا. بس بات یہ ہے کہ تم نے شرک نہ کیا ہو، تیری توحید خالص ہو، تیری توحید ایک ٹھوس پہاڑ سے بھی بڑھ کر مضبوط ہو. تو جماعت اہل حدیث کا عقیدہ توحید کے بارے میں بالکل بڑی نظریہ ہے جو صحابہ کرام کا تھا. کوئی انحراف نہیں، کوئی خلل نہیں. اور یہ بات آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ توحید میں کہیں نہ کہیں انحراف کا شکار ہو. یہ تو ہے مسلک اہل حدیث کی حقانیت کی بنیادیں کہ ہماری توحید خالص ہے، ہماری توحید انبیاء والی توحید ہے، اور ہمارے مذہب، ہمارے عمل اور ہمارے عقیدے کی بنیاد جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے، اور ہمارا قائد، ہمارا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوست اور بھائیو، یہ بات کس قدر فخر اور اعزاز کی ہے اسی قدر سوچنے کی بھی ہے کہ جو جماعت ان خوبیوں کی حامل ہے، اس جماعت کا فریدہ کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہے. صرف ان چیزوں کو سن کر خوش ہو جانا اور یہ سمجھ لینا کہ ہم حق پر ہیں اور بس، یہ کافی نہیں ہے. مسئولیت بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو توحید خالص دی، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو قرآن دیا اور سچی حدیث دی، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ فہم دیا ہے کہ آپ کا امام اور قائد اور آپ کا رہبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کے ذمہ کوئی کام نہیں ہے اور آپ ذمہ داریوں سے آزاد ہیں. نہیں، یہ مسلک اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے تو آپ کے کندھوں پر، آپ کے سر پہ ذمہ داریوں کی ایک بڑی بوجھل کٹری جو ہے انہوں نے لاد دی. جب تک اس کو پورا نہیں کرو گے، جب تک ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرو گے، اس وقت تک اللہ کے دربار میں سرخرو نہیں ہو سکتے. اب میرے بھائی، ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمارا کرنے کا صرف ایک ہی کام ہے اور وہ یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے. یہ ہمارا مقصد تخلیق, اور کوئی مقصد نہیں, اور کوئی مقصد نہیں. اس زمین پر ہم نے اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہمیں تفویض فرما دی. یہ ذمہ داری ان لوگوں کی نہیں ہے جو شرک کرتے ہیں, یہ ذمہ داری ان لوگوں کی نہیں ہے جن کے دامن بدعات کی سیاہی سے جو ہے وہ تاریک ہو چکے ہیں. یہ ذمہ داری ان لوگوں کی نہیں ہے جن کے مرحج میں نئی سیاست نہیں ہے بلکہ جمہوری اور انگریز کی سیاست ہے اور انگریز کا قانون اور نظام. یہ ذمہ داری تو بڑے خالص, بڑے سچے اور بڑے کھڑے بندوں کی ہے جن سے اللہ نے دین کی اقامت کا کام لینا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مثال دی ہے اور وہ آسمانوں کی مثال ہے کہ ان ساتوں آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت خود ہی قائم فرما دی. چنانچہ یہ ساتوں آسمان اللہ کی مخلوق سے بھرے پڑے ہیں, لیکن ان مخلوقات میں ایک مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, کہ آسمانوں کی مخلوق جو ہے اللہ کے کسی امر کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ وہ کام کرتے ہیں جن کا حکم اللہ ان کو دیتا ہے. معنی یہ کہ ساتوں آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم, اللہ کی عبادت ہو رہی. دیکھیں یہ زمین کتنی بڑی ہے اور زمین میں کروڑہ انسان اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ یہ سورج ہماری زمین سے کروڑہ گنا بڑا ہے, اور یہ سورج آپ کے سامنے ہے, اور آپ تقابل کریں کہ اس سورج کی آسمان کے مقابلے میں کیا نسبت. آسمان کتنا بڑا ہوگا جب یہ سورج ہماری زمین سے کروڑہ گنا بڑا ہے, تو آسمان کتنا بڑا ہوگا. اور ایسے سات آسمان ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان ساتوں آسمانوں میں ایک چپے کے برابر ایسی جگہ آپ کو نہیں ملے گی جہاں کسی فرشتے کی پیشانی جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ نہ کر رہی. اتنی زمین بھی خالی نہیں. کس طرح اس کی عبادت ہو رہی, کس طرح اس کی عبادت ہو رہی, کس طرح اس کی فرما برداری ہو رہی. اور فرما برداری کا بڑا عجیب نظام, یعنی فرشتے کس طرح اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں, اس سے آپ سمجھیے اور معلوم کیجیے کہ اللہ کے امر اور اللہ کی اطاعت کا مقام کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب اللہ تعالیٰ نے نفخ سور کا فیصلہ فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی سور پھونکنے سے, اللہ رب العزت نے یہ ڈیوٹی ایک فرشتے کو تفویض فرما دی اس تفصیل سے کہ یہ ڈیوٹی تمہاری ہے, جب میرا حکم آئے گا تم نے سور پھونکنا ہے اور قیامت قائم ہو جائے گی, دنیا فلاح ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب سے اللہ نے وہ سور اس کو دے دیا اس وقت سے وہ فرشتہ زمین بیٹھا نہیں بلکہ کھڑا ہے, اس وقت سے کھڑا اور سور اس کے منہ سے لگا ہوا ہے, اس نے ہٹایا نہیں, اور اس کی نگاہیں عرش مولا سے ٹکی ہوئی ہیں اور اپنی پلک تک نہیں جھپکتا کہ مبادہ پلک جھپکوں اور اسی دوران اللہ کا حکم آ جائے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں ایک پلک جھپکنے کے برابر دیر ہو. یہ ہے میرے پروردگار کی حاکمیت, کس طرح آسمانوں پر اس کی اطاعت جو ہے وہ قائم ہے, اس کی حاکمیت قائم ہے اور اس کا امر قائم ہے. وہاں نافرمانی کا کوئی تصور ہی نہیں. اللہ رب العزت چاہتا تو زمینوں پر بھی اسی طرح اپنی حاکمیت قائم کر دے, وہ قادر ہے. اس نے ہر مخلوق پر حاکمیت قائم کی ہوئی, ایک ایک ذرے پر اللہ کی حاکمیت, پانی کے ایک ایک قطرے پر اللہ کی حاکمیت. قرآن پاک اس بات پر گواہ ہے کہ زمین کی ہر چیز مسلسل اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی, تصویر تفویض کر رہی, تم سمجھتے نہیں لیکن بیان ہو رہی. انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی اور اللہ کے امر جو ہے وہ تابع دار ہے بنی ہوئی. اب عالم انسانیت پر اللہ کا قانون نافذ کرنا یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ میرے بھائی بات بالکل مختصر دو لوگ ہے, یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے. یہ ہماری ذمہ داری, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس زمین پر اللہ کی حاکمیت قائم کر لی. دنیا والوں کو بتانا ہے کہ یہاں کسی کا اقتدار نہیں ہے, کسی کی حکومت نہیں ہے. اقتدار, حکومت, حاکمیت صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ پورے بندے اللہ کے عبادت گزار بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع فرمان بن جائیں اور اللہ کی نافرمانی نہ کریں. عبادت ہو تو اللہ کی، عبادت کا طریقہ ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس طرح آپ نے بتا دیا اور سمجھا دیا. کائنات کے تمام امور قرآن و حدیث کی روشنی میں انجام دیے جائیں، اقتصادیات ہیں، معاشیات ہیں، یہ سب کا سب قرآن و حدیث کے تابع ہو. بس یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے اور ہم سب کے کندھوں پر قائم ہے کہ اللہ کی توحید کو قائم کرنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی حدیث کو، آپ کے نظام کو اور آپ کے قانون کو قائم کرنا، یہ ہمارا کام. اگر یہ کام ہم نہیں کرتے تو پھر ہماری جو انفرادی باتیں ہیں اس کی کیا قیمت بیٹھتی ہے؟ قرآن حکیم کی ایک آیت صحیح بخاری میں سفیان ثوری کا ایک قول ہے، فرمایا کرتے تھے سب تو آیت میں علی یس القرآن قوله تعالى لست على شيء حتى تقيم التوراة والانجيل وما انزل اليك من ربك. فرماتے ہیں جو قرآن کی سب سے مشکل آیت ہے جس کو پڑھ کے میں کہاں پوچھتا ہوں اور گاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اس وقت تک تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک اللہ کی وحی کو زمین پر قائم نہیں کر لے. مانا ہمارا اصل کام جو ہے وہ اللہ کی وحی کو قائم کرنا ہے، ہمارا اصل کام جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. میرے بھائی یہ کام مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے. مشکل کب ہوگا؟ بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ ناممکن کب ہوگا؟ ناممکن تب ہوگا جب ہم یہ کام کرنے کے لیے کوشاں ہوں، یہ کام کرنے کی کوشش کریں لیکن نبوی منہج سے ہٹ کر یہ کام کریں. چنانچہ آج اقامت دین کا کام بہت سے لوگ کر رہے ہیں، بہت سی جماعتیں کر رہی ہیں، لیکن اگر ان کے منہج کو دیکھا جائے، ان کے طریقہ کار کو دیکھا جائے تو وہ دینی اور شرعی نہیں ہے اور اللہ کے پیغمبر کا منہج نہیں ہے، لہذا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اقامت دین کا ہم کام کریں اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے پیغمبر نے کیا. یہ دین آسمان سے اترا اور دین کو قائم کرنے کا طریقہ بھی آسمان سے اترا ہے. یہ دین اتنا کمزور نہیں ہے کہ دین تو آسمان سے اترا لیکن دین کو قائم کرنے کا طریقہ برطانیہ سے لے لو، امریکہ سے لے لو، اتنا کمزور دین نہیں ہے میرے رسول. نہیں، یہ دین بھی آسمان سے آیا اور دین کو نافذ اور قائم کرنے کا طریقہ بھی آسمان سے. جہاں سے پیغمبر اسلام کی پوری زندگی صاحب نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی. اس دین کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس منہج کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ، پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے ساتھ پوری وفاداری کی جائے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ دین کو قائم کرنے والے عصر حاضر کے جو تلبنات ہیں اور عصر حاضر کے جو ہیر پھیر ہیں اور جو فریب ہیں شیطان کے، ان کا شکار ہو. چاہے یہ بات سوچ لی گئی، سمجھ لی گئی کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سیاست میں عملی طور پر شریک ہوں جو اس زمانے میں مربج اور قائم ہے، اس کا حصہ بنے اور اس میں اپنے آپ کو آگے کریں، آگے بڑھائیں تاکہ ہماری آواز سنی جا سکے اور ہماری دعوت جو ہے وہ آگے پہنچے اور ہمارا جو منہج ہے اور جو ہمارا دین ہے وہ اس طریقے سے قائم ہو. لیکن میرے دوست اور بھائیوں، یہ سوچ انتہائی غلط اور یہ کوشش انتہائی عبث ہے. ان راہوں پر چل کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو آج تک اس سیاست کے تحت کام کرنے والے کتنا کامیاب ہوئے؟ کم از کم پاکستان کی 50 سالہ تاریخ ہے. آج آپ کہ قوم گولڈن جوبلی نہ رہی، 50 سال ہو چکے. 50 سال کی اس مربجہ سیاست نے دین کو کیا دیا؟ کتنا دین قائم ہوا بتایا جائے؟ اس کوشش میں سب شریک ہے. کتنا دین قائم ہوا؟ بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے مسائل صرف کر دیے گئے. کتنا دین قائم ہوا؟ اس نقطے پر الحمدللہ کوئی صافی جواب نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طریقہ اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں. اللہ کے پیغمبر نے اس طریقے سے کبھی کام نہیں کیا. میرے بھائی یہ خالی سنتا جو ہے اقتدار، اسے اقامت دین کا ذریعہ سمجھنا یہ ہماری بھول ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں اقتدار پیش کیا گیا، کفار نے میٹنگ کی، پیش کیا کہ آپ ایسا کریں اس پوری سرزمین کے حاکم بن جائیں, حکمراں بن جائیں, لیکن ہمارے حکم پر تنقید نہ کریں, اپنی زبان بند کر لیں. اگر یہ اقتدار کا حصول کس طریقے سے ممکن ہو, اگر یہ تنقید دین کا باعث ہے تو اللہ کے پیغمبر اس موقع کو ضائع کیوں کیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلیٹ میں رکھ کر پیش کیے گئے اقتدار کو دبا دیا. کفار نے کہا کہ دولت لے لیں, پیسہ لے لیں, عرب کی سب سے حسین لڑکی پر اشارہ کریں, وہ آپ کے نکاح میں دینی جائے, یہاں کی حکمرانی آپ کو دینی جائے, لیکن کچھ شرائط کو سمجھوتا ہوگا, کچھ دور کچھ دو کی بنیاد پر. اللہ کے پیغمبر نے اس تمام پیش کر کٹکا دی, کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ اس قسم کا سلسلہ جو غیر طبی طریق سے حاصل ہو رہا ہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکے. میرے بھائی, اقتدار اور سلطہ کی یہ راہیں جو ہم نے منتخب کر لی اسمبلی کے ذریعے اور پارلیمنٹ کے ذریعے, یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ طریقہ کار اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کا کوئی نبی اس دعوت کو لے کر نہیں آیا کہ لوگوں, اقتدار جو ہے وہ عوام کے لیے ہے, عوامی سلطہ دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں, لہذا ان کوئی نہیں ہوا. اس لیے میرے دوست اور بھائیوں, ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھا لیں کہ اس دعوت کی جو تنقید ہے اور دین کی اقامت ہے اسی طریقے سے ممکن ہے جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا. اللہ کے پیغمبر نے پوری زندگی دعوت کا کام کیا, اس دین کو پیش کیا مختلف طریقوں سے, کبھی لوگوں کے پاس جا کر, کبھی لوگوں کے پاس بلا کر, جہاں موقع دیکھا دین کی دعوت آپ نے دی. اور اس طریقے سے صحابہ اکرام کی جماعت آپ نے تیار کی, اور جب یہ جماعت اس قابل ہو گئی کہ ایک طاقت قوت بن گئی, تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اصلاح کے بعد جہاد کی دعوت کو جو ہے وہ پیش کیا, اور جہاد کے ذریعے اور دعوت کے ذریعے, دعوت اور جہاد ہم رکابی کے ذریعے اس دین کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہ جو طبی طریق سے سلطہ حاصل ہوا, اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کس طرح دین کو قائم کرنے اور دین کو نافذ کرنے میں کامیاب ہو گیا. جس مکہ میں آپ کو اقتدار پیش کیا گیا, آپ نے ٹھکرا دیا کہ ان حالات میں اقتدار کا کوئی فائدہ نہیں, اللہ کے دین کا فائدہ نہیں ہے, ممکن ہے شخصیت کا نام اجاگر ہو جائے. جس کو اقتدار پیش کیا جا رہا ہے وہ اگر قبول کر لے, اس کا نام بن جائے, اس کی صحبہ ہو جائے, اور اخبارات میں اس کی سرخیاں آ جائیں, شہرت ہو جائے, اس کا فائدہ ہو جائے, اللہ کے دین کا فائدہ نہیں ہوگا. لیکن یہی اقتدار اگر طبی طریق سے آئے, جیسا کہ اللہ کے پیغمبر کو مل گیا, آپ نے طاقت کا کام کیا, جہاد کا کام کیا, حتیٰ کہ فتح مکہ کی گھڑی آ گئی, اللہ کے پیغمبر نے مکہ فتح کیا, اور مکہ کا اقتدار طبی طریق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گیا. اور فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا اقتدار حاصل کرتے ہی پورے مکہ میں اللہ کی توحید قائم کر دی, وثنیت بت پرستی کا سرا کما کر دیا, تمام بتوں کو مسمار کر دیا, اون کے کپڑوں کو ڈھا دیا, اور تنگ نہاد کے اندر پورے مکہ میں جو شرک کیا ناشتہ تھا, اللہ کی توحید قائم ہو گئی, اور توحید کی اذانیں اور توحید کی صدائیں یہاں پر جاری اور قائم ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اقتدار وہی ہے, لیکن اس کے حصول کا طریقہ غیر شرعی نہیں بلکہ شرعی ہے. جس طریقے سے اللہ کے پیغمبر نے یہاں کا اقتدار حاصل کیا, اس طریقے کے نتائج ایسے ہی برآمد ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہ سلطہ موجود ہے, اور کس طریقے سے پورا مکہ جو ہے شرک کی طرف سے نکل گیا, اور توحید کی لاجوان نعمت انہیں حاصل ہو گئی, بیت اللہ بتوں سے پاک ہو گیا, مکہ کی ایک گلی, ایک ایک گھر, ایک ایک چوک, ایک ایک بستی, ایک ایک وادی شرک کی معنی سے پاک ہو گئی, اور اللہ کی توحید جو ہے وہ قائم ہو گئی. بات یہ ہے کہ جو طبی طریق ہے سلطہ حاصل کرنے کا, اگر اس طبی طریق پر ہم چلیں گے, عمل کریں گے, تو یہ راستہ صبر آزما ضرور ہے, صبر آزما ضرور ہے. اسمبلی کے انتخاب میں آپ کھڑے ہو, ممکن ہے آپ کامیاب ہو جائیں, اسمبلی میں پہنچ جائیں, اور جس کو آپ شارٹ کٹ سمجھتے ہیں اس مقام پر آپ پہنچ جائیں, جلدی پہنچ جائیں, لیکن دین کا کام آپ نہیں کر سکیں گے. لیکن جو راستہ اللہ کے پیغمبر کا ہے اور تمام انبیاء کا ہے, یہ صبر آزما ہے. بعض اوقات سال ہر سال انتظار کرنا پڑتا ہے, سال ہر سال
بلکہ ایسا بھی ہوا کہ کئی نبی اس ملحد کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتے دیتے دنیا میں چلے گئے, فوت ہو گئے, اللہ کے ہاں پہنچ گئے, اور ان کی دعوت کو قبول کرنے والا ایک شخص بھی نہیں پیدا ہوا. جمہوری ذہنوں میں شاید کسی کو ایسے نہیں آواز آئے کہ نعوذ باللہ بڑا ناکام لیڈر تھا تو ایک حمایتی اور ایک ووٹ پیدا نہیں کر سکے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں. اللہ کے دین کے ساتھ, اللہ کی توحید کے ساتھ وفاداری, لوگ مانے یا نہ مانے, معاملے کی بات کرے یا نہ کرے, ہنس کر بولے یا نہ بولے, رشتہ دے یا نہ دے, کاروباری بات کرے یا نہ کرے, کوئی بات نہ کرے, کلام نہ کرے, پوری زندگی قوم بائیکاٹ کر لے, یہ سب چیزیں برداشت ہیں. پھر اللہ کی توحید اس ملحد سے ایک بان کے برابر بھی بے وفائی نہیں کرنی اور پیچھے نہیں ہٹنا, اس راہ پر قائم رہنا, مشن پر قائم رہنا اور ملحد کے ساتھ پوری وفاداری کرنی. یہ انبیاء کے سیرت کا بڑا حسن, ملحد پر قائم رہے اور اس سیاست پر قائم رہے جو اللہ نے دی اور تفویض فرما دی. تو میرے دوست اور بھائیوں, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس دعوت اور جہاد کے سبق کو لے کر جائیں اور یہ بات اپنے آپ کو سمجھا لیں, اس بات پر مطمئن ہو جائیں کہ دین کی اقامت جو ہے, اللہ کی توحید کے قیام کا راستہ جو ہے, وہ صرف وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر کا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کس طرح یہ دین قائم ہوا اور کس طرح اسلام مستحکم ہوا, مضبوط ہوا, یہ صرف منہج کی وفاداری ہے. دیکھیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو یہ فتح مبین بڑی کامیابی ہے. مکہ فتح ہو گیا اور سراقہ بن مالک اللہ کے پیغمبر تو دیکھ رہا ہے اور اسلام کی شوکت دیکھ رہا ہے اور رو رہا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ سراقہ کیوں روتے؟ سراقہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی چند برس کی بات ہے, اس قوم نے اسی علاقے سے آپ کو نکالا تھا, وطن آپ نے چھوڑ دیا, گھر بار آپ نے چھوڑ دیا, چند برسوں کی بات, اور چند برسوں کے بعد یہ انقلاب آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فاتح کی حیثیت سے اس علاقے کی زبانی آپ کو دے دی, بیت اللہ آپ کو دے دیا, مکہ آپ کو دے دیا, اور تمام اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا. اسلام کی اس فوکت کو دیکھ کے رو رہا ہوں کہ اسلام کو اللہ نے کتنی عظمت عطا فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ سراقہ, اگر فتح مکہ پر تم اس طرح رو رہے ہو تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی ان سب کو رکھ اللہ تمہارے کس طرح, جب اللہ تعالیٰ بادشاہ کس طرح کے کنڈن تمہاری کرائی میں پہنا دے گا, کس طرح کے کنڈن, کس طرح کو آپ نہیں سمجھ سکتے کتنا بڑا بادشاہ تھا اور کتنی بڑی حکومت تھی. لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ آج کا امریکہ, آج کا روس, آج کا چائنا, اگر یہ تین جمع ہو جائے تو ایک کس طرح کی بادشاہ بنتی. تم لوگ امریکہ کو سپر پاور مانتے, جو آج کے دور کا تاحود, امریکہ کو طاقت ماننا, امریکہ کو سپر پاور ماننا توحید ہے میرے پروردگار کی, اور یہ جو ہے عصر حاضر کا تاحود, عصر حاضر کا لات و منات و الٹا ہے. جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ امریکہ بڑی پاور, جو امریکہ سے ڈرتا ہے ایک بڑی پاور, جو اس معنی میں ڈرتا ہے امریکہ سے اس کو بڑی پاور مانتا ہے, وہ ویسا ہی ہے جیسے کوئی شخص لات کے سامنے سجدہ کر رہا ہو, الٹا کی عبادت کر رہا ہو. یہ اس دور کا تاحود ہے, فکری تاحود. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کسرا کو اس کی تمام شوکت کو تاک تو تاراض کر دے گی. بلکہ اس سے پہلے آپ چلیے, جنگ خندق کا موقع ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بچنے کے لیے مشرکین تمام تتھوں کو ملا کر اسلام پر آخری ضرب لگانے کی جمع ہو چکی, ہزاروں کے لشکر لے کر آگے, اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ایک عجیب مسکینے کے عالم میں مدینہ شہر کے ارد گرد خندق کھود رہے ہیں تاکہ ہم بچ سکیں, ہمارے بچے بچ سکیں, ہماری عورتیں بچ سکیں, ہمارے گھر بچ سکیں. کتنی مسکینی کا دور, خندق کھودی جا رہی ہے مشرکین کے حملے سے بچنے کے لیے, اسی خندق کو کھودتے کھودتے چٹان آ گئی, وہ ٹوٹ نہیں رہی. صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان آ گئی ہے, ٹوٹ نہیں رہی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لاؤ تمہارا مجھے دو, میں کھڑائی کر دوں. اللہ کے پیغمبر خندق میں اترے اور اس چٹان پہ ایک سڑک لگائی, چٹان ٹوٹ گئی, ایک چمک نکلی. پیغمبر نے فرمایا حالانکہ کس طرح برباد ہو گیا, یہ صرف
اقتدار پر نہیں بلکہ کسرا کی پشت پر دوسری طرف لگائی فرما کے کیسے بھی مارا گیا. فتر کے رومر فتر کے سارے میری ان دو سڑکوں سے برباد ہو گئے. تو کہنے والا کہتے کہ یار سن سنگو کیا برباد کر دی کہ مشرقین سے بچنے کے لیے آپ خندق کھود رہے ہیں کہ ہمارے گھر گھر محفوظ ہیں ہماری عورتیں گھر محفوظ ہیں اور باتیں کر رہے ہیں کسرا اور کیسے کے ڈوبنے کی. لیکن ہاں ہاں اس منحق کے ساتھ وفاداری کرنے والا اس یقین کا حامل ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ قسم اللہ ہو اگلی بننا اللہ و رسولی اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ غلبہ میرے لیے ہے اور میرے رسولوں کے لیے. بات کیا ہے منحق کے ساتھ وفاداری. تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوراخا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنٹرول تمہاری کڑھائی میں ہوں گے. بات ہو گئی ختم ہو گئی. امیر عمر کے دور میں کسرا کو پاک تو تاراض کر دیا گیا اور ایک قاصد ایک صندوق لے کر آ گیا جو اس زیور سے بھرا ہوا ہے. تو کسرا اپنے سر پر دوڑ رہے اور امیر عمر بار بار دیکھ رہے ہیں کہ کسرا سے بھی خبر آئے فارس سے بھی خبر آئے اللہ کے پیغمبر امیر عمر کی ہے. ایک دن ایسا بھی آیا اس راستے پر اکیلے چل پڑے جو راستہ فارس سے آتا تھا کہ شاید تو قاصد آ جائے تو خبر میرے پاس آ جائے. چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک قاصد پہنچ گیا وہی قاصد جو کسرا کا وہ زیور لے کر آ رہا تھا. امیر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے وہ گزرا پہچان نہ سکا. امیر عمر نے دیکھا یہ فارس کی سرزمین سے آ رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کی کہ ٹھہر جاؤ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ نہیں میں اس وقت سیدھا اپنے امیر اور اپنے خلیفہ سے ملنا چاہتا ہوں اسے خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ نظارہ نے اسلام کے لشکر کو فتح عطا فرما دی. تو اسے امیر عمر کے پیچھے پیچھے بھاگ پڑے. جب اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے پہچانا بھی ہے تو ہمارے امیر ہیں. تاکہ اس ملک سامنے رکھ دیا کہ یہ سارے کسرا کے زیور ہیں اور نظارہ نے کسرا کی حکومت کو توڑ دیا ہے اور لشکر اسلامی بارے مار چکا فارس پر اسلام کے پرچم لگا ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں یہ کامیابی کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا کیا منہج تھا کیا عقیدہ تھا کیا دعوت تھی کیا بنیاد تھی؟ امیر عمر صندوق کو کھولتے ہیں زیور کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کنگن ہاتھ میں آئے. فرمایا کہ کس طرح کی کلائی بڑی موٹی بڑا پہلوان تھا. دیکھو تو صحیح کہ میرے ساتھیوں میں کوئی ایسا ہے جس کی کلائی کس طرح کی طرح موٹی ہو اور جس کی کلائی میں یہ زیور برا ہے. آپ سامنے دیکھتے ہیں تو سامنے آپ کی نگاہ ایک صحابی پر جا کے رک گئی. وہ صحابی کون تھا؟ سوراخا بن مالک. تاکہ سوراخا میرے پاس آئے پر میرے پاس آ کر بیٹھا. سوراخا کو پاس بٹھا لیا اور کہا یہ کنگن کسرا کا پہن کے دکھاؤ. سوراخا نے وہ کنگن پہنا اور ساتھ ساتھ رو رہا. اللہ کے پیغمبر کی بات یاد آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وقت آنے والا ہے کہ کسرا کی کہائی کسرا کا کنگن جو ہے سوراخا تمہارے ہاتھ میں چڑھایا جائے. اسلام کی شوکت اسلام کی عظمت بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ دنیا کی سیاست نہیں. اس وقت دنیا کی سیاست پر فارس اور روما کی سلطنت تھی حکمرانی تھی. اللہ کے پیغمبر نے ایک دن ایسا نہیں آیا کہ ان کی طرف جھانک کر بھی دیکھا کہ ان کا نظام کیا ہے ان کا منہج کیا ہے ان کی سیاست کیا ہے کبھی اس سے متاثر ہوئے ہو نہیں. لاہور بننے کا تقلب الذین تقروا فی البلاد اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار کی چمک دمک یہ ان کا آنا جانا یہ ان کی گاڑیاں یہ ان کے ہوائی جہاز آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دیں. معروف ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس منحج کی وفاداری کی شکل میں جو کچھ آپ کے لیے لکھا ہے وہ عظیم الشان. یہ کامیابی کی رائے یہ کامیابی اور غلطے کی رائے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جن خطوط پر کام کیا ہے انہیں خطوط کو اپنا. ہماری آج کے دور میں سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ احکامات دین کے فریضہ انجام دینے کے لیے اپنا منحج اور اپنا طریقہ کار متعین کریں. اور بالخصوص ہمارے وہ بھائی جو عصر حاضر کی اس گندی سیاست کا شکار ہو چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان امور سے توبہ کر کے جلد اس راہ پر آ جائیں جو راستہ اللہ کے پیغمبر کا ہے. دعوت کا راستہ جہاد کا راستہ اور تعلق بلّہ کا راستہ. میں آخر میں صرف یہی دو چیزیں عرض کروں گا کہ آج کے دور میں یہ دو چیزیں خاص طور پہ ہماری ضرورت ہیں اور ان کو قبول کرنا ہماری ذمہ داری ہے.
ایک تعلق باللہ اور دوسرا اللہ کے ساتھ سچی محبت سچی صلح, دو چیزیں تعلق باللہ اور سچی صلح اللہ کے ساتھ, یہ دو چیزیں. تعلق باللہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ جو کام کرے اللہ کے لے کے جو کام کرے. آج ہماری صفوں میں ایسے ایسے بت آ چکے ہیں کہ ہم کام کرتے ہیں اور بے تحاشا کرتے ہیں لیکن تعلق باللہ نہیں. ان کاموں کی دنیا تعلق باللہ نہیں ہے بلکہ دنیا کی چوراہٹ, دنیا کا مال, دنیا کی سیاست, یہ چیزیں ہمارے مسئلہ نظر ہے. تعلق باللہ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں, دین کا کام کرنا یہ سوتا ہے اخلاص کہ کام اللہ کی خالص. میں آپ کو بتاؤں کہ تعلق باللہ ہمارا سیدھا ہو جائے, اللہ کے ساتھ تعلق ہمارا پختہ ہو جائے تو اللہ سے جو چاہے منوا لے. مجھے بتائیے کہ دین کو قائم کرنا یا اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے یا اللہ کے ہاتھ میں؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں. ہم لاکھ کوشش کریں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سے اگر ناراض ہو تو ہمیں اس چیز کی توفیق دے گا نہیں. یہ توفیق تبھی ملے گی جب اللہ ہم سے راضی ہوگی, اور اللہ راضی کب ہوگا جب اس کے ساتھ سچا تعلق ہے. سچا تعلق اللہ راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا اخلاص دیکھ لیں تو اللہ ہمیں کامیاب کرے. اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کر کے اللہ تعالیٰ سے جو چاہے منوا لے, تمہاری ہر بات مان دے, ہر بات مان دے جو چاہے منوا لے. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا محمد ابن منقذ ان کے ترجمے میں, یہ چھوٹا سا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ یہ رات کو مسجد میں تحجد بڑھ رہے تھے, تھوڑی دیر بعد ان کو محسوس ہوا کہ اگلی صف میں ایک اور شخص بھی ہے جو تاریکی میں تحجد پڑھ رہا ہے. جہاں سے وہ نماز پڑھ رہا ہے, تحجد پڑھ رہا ہے, نفل پڑھ رہا ہے اور نفلوں سے فارغ ہو کر دعا مانگتا ہے, کہتا ہے کہ یا اللہ اس پورے شہر کے بندے باہر نکلے تجھ سے بارش مانگنے کے لیے اور تم نے ان کی دعا قبول نہیں کی اور ابھی تک بارش نہیں برسائی. اے اللہ اس سے میں کہتا ہوں کہ بارش عطا فرما دے, بارش نازل فرما دے. محمد بن عبد القدیر کا بیان ہے کبھی اس کی زبان پر یہ دعا تھی, میں نے باہر محسوس کیا کہ بارش ہو رہی, اسی وقت میں نے محسوس کیا کہ بارش ہو رہی. میں سوچنے لگا کہ یہ شخص کون. طرح سے فجر کا وقت ہو گیا, فجر شروع ہو گئی, اذان ہوئی اور وہ شخص تاریکی ہی میں فجر کی دو سنتیں پڑھ کر باہر نکل گیا. بارش اس لیے نکلا کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے اور لوگ دیکھیں گے یہ پہلے سے موجود ہے, تو جو عمل اللہ کے لیے خالص ہے اس میں ریاکاری آئی, اس سے بچنے کے لیے باہر نکل گئی. اور جب جماعت کھڑی ہونے کا وقت آیا تو مسجد میں دوبارہ آئے. محمد بن منقذ کا بیان ہے کہ وہ ایک سیاہ رنگ کا غلام, سیاہ غلام اس کی رنگت سیاہ غلام تھا. سے جماعت کھڑی ہوئی, لوگ شامل ہوئے, وہ بھی شامل ہو گئے اور ہر جب ختم ہوئے تو وہ شخص خاموشی سے اٹھا اور اپنے گھر کی طرف چل رہا. محمد کا بیان ہے کہ مجھے شوق ہوا کہ اس شخص سے دوستی قائم کرنی چاہیے, اللہ کی محبت کرنی چاہیے. بڑا نیک آدمی, دیکھو کس طرح اس کی دعا سے بارش ہو رہی. چنانچہ میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا. وہ چلتے چلتے ایک جگہ میں داخل ہوا, وہ ایک دکان نما جگہ تھی جہاں وہ داخل ہوا, اور میں نے اس کے اوزار دیکھے, اس کا سامان دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ موچی تھا اور لوگوں کے جوتے جوڑتا تھا, جوتے سیتا تھا, لوگوں کو پہناتا تھا. میں نے جا کے سلام کی اور میں نے کہا کہ میں نے رات کو آپ کو دیکھا, آپ نفل پڑ رہے تھے, پھر آپ نے دعا کی اور اللہ نے آپ کی فوری دعا قبول کر لی اور باری اثار فرما دی, تو مجھے آپ سے ملنے کا اور دوستی اور محبت قائم کرنے کا اور محبت کے اظہار کا شوق ہوا تو میں آپ کے پاس آ گیا. اس نے تھوڑی سی بات کی تھی اور چہرے کے خطوط ایسے تھے جیسے اس کو یہ بات پسند نہیں آئی. چنانچہ محمد بن منقذ اس سے مل کر جب باہر گئے چلے گئے تو اگلے دن پھر تحقیق کے وقت ان کو شوق ہوا کہ آج وہ پھر آئے اور پھر نماز پڑھے اور میں اس کو دیکھوں, لیکن وہ شخص نہیں آیا, نماز میں موجود نہیں. نماز کے بعد وہ ان کے پاس دوبارہ گئے, شاید بیمار ہو, تو لوگوں نے بتایا کہ پتہ نہیں کیا بات ہوئی, کل جب آپ مل کر گئے تو آپ کے جاتے ہی اس کا تھوڑا سا سامان تھا اس میں سمیٹا اور وہاں سے غائب ہو. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں
کہ ہمارا اللہ کے ساتھ خالص تعلق آئے گا, خالص تعلق, جس سے لوگ آگاہ نہ ہوں, لوگ مطلع نہ ہوں, ریاکاری نہ ہو, دکھلاوا نہ ہو, اللہ کے ساتھ سچا اور خالص تعلق. اب دیکھو اس تعلق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے جو چاہو منگوانو. پوری قوم نے دعا کی, اللہ نے بارش نہیں دی, اور حبشہ کے اس سیاہ خان موچی نے اور غلام نے دعا کی, اللہ نے اس کی دعا کرتے ہی قبول کر کے پورے علاقے میں بارش جو ہے وہ برسا. سچا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے تو اللہ سے جو چاہے منگوا لیجیے. اور میرے دوست اور بھائیوں, یہ تعلق اگر ہم قائم کر لیں, یہ تعلق اگر ہم قائم کر لیں تو اللہ تعالیٰ سے جو چاہو بنوا لیجیے, اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی. اور وہ نعمت جس کے لیے ہم سب کو شر ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو اور اللہ کی حاکمیت قائم ہو, یہ سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے. لیکن یہ سب چیزیں اللہ کو ناراض کر کے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کر کے حاصل ہو. اس لیے میں آج سب سے اہم چیز جو اپنے آپ سے منوانا چاہتا ہوں اور آپ سب سے منوانا چاہتا ہوں وہ تعلق باللہ, تعلق باللہ, کہ میرے دوستو عمل کرو, نیکیاں کرو, لیکن صرف اللہ کے لیے خالص, ریاکاری نہ ہو, دکھلاوا نہ ہو. سلف صالحین کا یہ سبق ہمیں پوری طرح ملا ہے, ہمارا کامیاب سبق. دیکھیں عبداللہ بن مبارک, ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے. عبداللہ بن مبارک اس امت کے محدث, اس امت کے مجاہد, رشتہ میں کبھی کبھی آیا کرتے, رشتہ ایک شہر ہے, کبھی کبھی آیا کرتے. اور وہاں ایک ہوٹل تھا, وہاں ان کا قیام ہوتا. اس ہوٹل میں ایک خادم تھا نوجوان, اس سے ان کو بڑا پیار, بڑی محبت تھی. چنانچہ بیوی تعلق تھا, اس سے ملتے خوش ہوتے, وہ ملتا خوش ہوتا. جب بھی رشتہ آتے اسے ضرور ملتے. ایک دفعہ آئے تو دیکھا وہ نوجوان غائب. لوگوں سے پوچھا تو نوجوان کہاں گیا, لوگوں نے بتایا کہ اس پہ کچھ قرضہ تھا, اس نے قرضہ ادا نہیں کر سکا, تو جو قرض خواہ تھا اس نے اس کی شکایت کی اور وہ گرفتار ہو. اچھا قرضہ کتنا تھا؟ کہا کہ 10,000 درہم. اور قرضہ کس کا تھا؟ کہا کہ فلاں کا. وہ کہاں رہتا ہے؟ کہا کہ فلاں جگہ تھا. چنانچہ وہ ہم جیسا ہوتا جو آج کل ریاکاری کے پھوگر ہیں, کہ جو کام کرو چرچا ہونا چاہیے, دھوم مچ جائے, اور کام نہ بھی کرو اپنے کھاتے میں ڈال کے دنیا میں دھوم مچا دو. اللہ کے بندو کتنی مسکین سوچ رہے. یہ نہیں کہا کہ چلو یہ پیسے لے لو, ادا کر دو, اس نوجوان کی چھڑا کر لے آؤ. یہ تو ریاکاری. افسوس کا اظہار کیا, اپنے کمرے میں چلے گئے, عشاء کی نماز پڑھی, کھانا کھایا, دیکھا کہ تمام لوگ سو چکے ہیں. تو رات کی تاریکی میں اٹھے اور اس شخص کے مکان میں پہنچ گئے جو قرض خواہ تھا. اور سوایا کہ فلاں نوجوان تم سے قرضہ لیا تھا. کہا کہ ہاں. کتنا؟ 10,000. کہا کہ یہ لے لو. اس نوجوان کو رہا کیا, جہاں سے وہ قرضہ اس نے وصول کر لیا. اور اگلے دن بلکہ اسی رات اس نوجوان کو رہا کر وہ رہا ہو گیا. اب عبداللہ بن مبارک کی سوچ رکھی کہ وہ نوجوان رہا ہو کر رہے گا اور دیکھے گا کہ عبداللہ بھی یہی ہے, مجھے چاہنے والا اور مجھ سے محبت کرنے والا. تو دل میں یہ بات ضرور آئے گی, بتائیں یا نہ بتائیں, وہ ضرور بھی سوچے گا کہ مجھ کو رہا کرنے والا عبداللہ ہی. چراچے یہ میری تو اللہ کے لیے تعلق بن رہا, یہ تو اللہ کے لیے تھی کہ کھل نہ جائے. چراچے اسی رات کی تاریکی میں عبداللہ جو ہے اپنا سامان سمیٹتے ہیں, رشتہ سے چلے گئے. تو نوجوان بھی ہرا ہو کر آتا ہے. لوگوں نے کہا کہ عبداللہ تشریف لائے تھے اور تمہارا پوچھ رہے کہ تم کہاں ہو, تمہارا فکر کر رہے. نوجوان بڑا پریشان ہوا کہ وہ آئے, ملاقات نہیں ہوئی. پوچھا کہ کب گئے؟ کہا کہ ابھی ابھی نکل کر چلے تھے. اس کو ملاقات کی خواہش تھی, شوق تھا. چاچے گھوڑے پر سوار ہوا اور پیچھے پیچھے چل پڑا, اور تیز رفتار یہ سفر کرتے کرتے بلاخر وہاں پہنچ گیا جہاں عبداللہ بن مبارک پہنچے. جا کر سلام کیا تو عبداللہ نے جس طرح بالکل جانتے نہیں پوچھا کہ آئی تم تھا, تم کہاں تھے؟ جیسے کچھ معلوم ہی نہیں کیا ہوا, پوچھا تم کہاں تھے؟ نوجوان نے قصہ بتایا کہ اس طرح قید تھا. اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ کسی شخص نے میرا قرضہ ادا کر کے مجھے رہائی بھی بنا دی ہے اور میں چھوٹ کر آ گیا. اب پتہ نہیں وہ کون ہے. عبداللہ نے کہا کہ میرے بھائی تمہارا موسم جو بھی ہو دعا کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر. یہ نیکی اللہ کے لیے خالص, یہ تعلق عبداللہ ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کا اخلاص دیکھتا ہے کہ عمل کرنے والا میرے ساتھ کس قدر مخلص ہے. اگر اللہ تجھے اخلاص نظر آ جائے تو ہمارا مجھے اس بندے کو چن لیتا ہے پھر اس کی منزل آسان ہوتی ہے، مشن آسان ہو جاتا ہے، جو منصوبہ اور جو کام جو کرنا چاہتا ہے اگر وہ نیک ہو، اللہ کے لیے ہو، تو اللہ اس کو ضرور کامیاب کر دے گا. تمہارے دوست اور بھائیو، اس عام دین کی اہم ترین ذمہ داری جو اندر عائد ہوتی ہے، اس کی جد و جہد، اللہ کے انبیاء کی خطوط اور نبی اسلام کی سیرت ہمارے لیے ضروری ہے. اور ان تمام چیزیں ڈر کر جو آج کے دور میں ضرورت ہے، جس کے محتاج ہیں، وہ سچے اور خالص تعلق اللہ کے ہیں، اور سچے اور خالص اللہ کی سب صلاح کرنے. سچی صلاح کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح دوستی کر لو کہ تمام گناہوں سے توبہ کرو. سچی صلاح یہ ہے کہ تمام گناہوں سے توبہ کرو. ایسا نہیں کہ جو گناہ آپ کو پسند نہیں ہے ان سے تو آپ توبہ کر لیں، اور جو گناہ آپ کو پسند ہے، جو آپ چاہتے ہیں، ان سے آپ توبہ نہ کریں. یہ نہیں بلکہ سچی صلاح کر لیجیے اور ہر گناہ کو دیکھیے کون کون سے گناہ کا آپ انتقال کرتے ہیں. اللہ سے سچی توبہ کر لیجیے اور سچا تعلق اللہ کی بات کے ساتھ قائم کر لیجیے. اس کے بعد دیکھیے یہ قوم و دین کی منزل کس قدر آسان ہوتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری یہاں کی حاضری قبول فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ آج کا پروگرام میرے لیے اور میرے ساتھیوں کے لیے بڑے اطمینان کا باعث ہے، اور آج جیسا منظم پروگرام میں نے کبھی نہیں دیکھا اپنے ساتھیوں کو، اور بالخصوص حیدرآباد کے امیر اور ہمارے محترم حافظ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی سرپرستی میں اور ان کی عمارت میں پروگرام انتہائی کامیاب، انتہائی منظم ہوا، اور تمام ساتھیوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے پوری جدوجہد کے ساتھ پروگرام منعقد کیا. اللہ تعالیٰ ان کو تمام فرما لے، گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ اخلاص دے، اور اللہ سب سے راضی ہو جائے. اپنے قول ہوگا بس تخرہ علی والا بہت بہت الحمد للہ.